الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
بزرگان محترم اور برادران عزیز وقت بہت مختصر ہے چند ضروری باتیں ہی مجھے آپ سے کہنی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے آج سے 39 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے سن 1966 میں یہاں میرا ڈربن میں پہلی مرتبہ آنا ہوا اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پہلا موقع تھا جب یہاں ہم آئے تھے اس وقت پورے ساؤتھ افریقہ میں صرف 4 علماء تھے یہاں مولانا عبدالحق عمر جی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن انصاری صاحب اور جوہانسبرگ میں مولانا ابراہیم میاں صاحب وغیرہ اور مڈل برگ میں مولانا سلیمان صاحب صرف 4 علماء تھے پورے ملک میں کوئی اور عالم نہیں تھا اور حافظ قرآن بھی شاذ و نادر کوئی ہوتے تھے اور جو حفظ قرآن نماز پڑھنے والے امام ہوتے تھے تو وہ قرآن بھی بہت غلط پڑھتے تھے اور ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں نماز بھی ان کے پیچھے ہماری ہوگی یا نہیں کیونکہ بولے ضالین کو کہتے بولے ڈالین تو تبلیغ کا کام بالکل نہیں تھا کوئی مدرسہ نہیں تھا کوئی دارالعلوم نہیں تھا الحمدللہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں وہ بزرگ آتے رہے یہاں تقریریں کی بیان کیے لوگوں کو بتایا دیکھتے ہی دیکھتے آج 39 سال کے بعد نقشہ بدلا ہوا ہے پورے ساؤتھ افریقہ کا الحمدللہ مدرسے بھی کھل گئے علماء بھی ہو رہے ہیں مکاتب قرآن بھی ہیں حفاظ بھی ہیں تبلیغ جماعت کا کام بھی ہے الحمدللہ کام پھیل رہا ہے اس وقت مجھے جو آپ سے بات کہنی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ دین کا کام پھیل رہا ہے لیکن ایک بیماری مسلمانوں میں عالمگیر ہے پوری دنیا میں پیدا ہو گئی ہے وہ صرف ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہے یہاں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے عرب ممالک میں بھی ہے ہر جگہ مسلمانوں میں ہے
کہیں کمی ہے کہیں زیادہ. وہ یہ کہ انہوں نے دین کو اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھ لیا, ریلیجن سمجھ لیا, حالانکہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا, مذہب عربی لفظ ہے. پورے قرآن میں کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا, قرآن نے اسلام کو دین کہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کو کہیں مذہب نہیں کہا, دین فرمایا. فرق مذہب اور دین میں یہ ہے کہ مذہب میں, ریلیجن میں, صرف کچھ عقیدے ہوتے ہیں, کچھ عبادات ہوتی ہیں, ورشپ, اور کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں, اور بس. تجارت کس طرح ہوگی, سیاست کیسے ہوگی, حکومت کس طرح چلے گی, باہمی رہن سہن کس طرح ہوگا, میاں بیوی کے حقوق کس طرح ادا ہوں گے, پڑوسیوں کے کس طرح ہوں گے, تجارت کیسے چلے گی, اکنامکس کا نظام کیا ہوگا. مذہب اس سے خاموش ہوتا ہے, دین ان سب چیزوں کو بتاتا ہے. دین پوری زندگی کا نظام ہوتا ہے, لائحہ عمل ہوتا ہے, وے آف لائف ہے دین اسلام. تو دین ریلیجن نہیں ہے, وے آف لائف ہے, پوری زندگی کا طرز زندگی کا نام اسلام ہے. اور حاصل اس کا کیا ہے کہ ہمارا جاگنا, سونا, جینا, مرنا, کھانا, پینا, رہنا, سہنا, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے اور تجارت پیٹ کے لیے اور حج تو اللہ کے لیے اور ملازمت فیکٹری کے لیے اپنے لیے. نہیں, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ خوب کھاؤ پیو, مزے کرو, آرام سے رہو, اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو استعمال کرو نعمتوں پر, لیکن اللہ کا شکر ادا کرو اور شریع دائرہ کار میں رہو, شریع حدود میں رہو. اسلام کی جو خوبی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہیں, اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا کہ تم تارک الدنیا بن جاؤ, شادی بیاہ نہ کرو, بزنس نہ کرو, تجارت نہ کرو, حکومت نہ کرو, جیسے کہ عیسائیت کہتی. اسلام کہتا ہے سب کچھ کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. شادیاں بھی کی, بچے بھی پالے, تجارت بھی کی, شرکت بھی کی, مزاربت بھی کی, حکومت بھی کی, سیاست بھی چلائی, جہاد بھی کیے, نمازیں بھی پڑھائیں, عبادتیں اتنی کی کہ ان کے برابر کوئی عبادت کر نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کو آپ دیکھیے, یہی پورا اسلام ہے, یہی قرآن کی تفسیر ہے, یہی قرآن کی تعلیمات ہیں. لیکن اس زمانے میں مسلمانوں نے یہ کر لیا ہے کہ نماز تو ماشاءاللہ کافی حد تک لوگ پڑھنے لگے, داڑھی بھی رکھ لی, زکات بھی دیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نفلی حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, اور بہت کرتے ہیں. لیکن جب تجارت میں بیٹھتے ہیں تو یہودی بن جاتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں تو عیسائی بن جاتے ہیں, بلکہ عیسائی بھی کا دہریے بن جاتے ہیں, سیکولر بن جاتے ہیں. خوب سمجھ لیجئے, یہ کوئی نیک کام نہیں ہے, مسلمانوں والا کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی, ایک مسلم خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت بہت کرتی ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے جاگ کر اور دن میں روزہ رکھتی ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے, جار کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیسا ہے. لوگوں نے کہا پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے. فرمایا کہ جہنم میں جائے گی, جہنم میں جائے گی. ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفلی عبادتیں تو کچھ نہیں کرتی, فرض نماز روزہ وغیرہ کر لیتی ہے, نفلی عبادتیں کچھ خاص نہیں کرتی,
لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے. فرمایا کہ جنت میں جائے گی. تو اسلام سارے طرز زندگی کا نام ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. لوگوں نے بس یوں سمجھ لیا کہ نماز پڑھنے لگے روزے رکھ لیے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، داڑھی رکھ لی تو بالکل پکا ٹکٹ ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اسلام پورے عمل جب تک پورا مرنا جینا رہنا سہنا اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، آدمی مسلمان نہیں ہے. قرآن کریم نے جہاں تک بھی جہاں بھی کوئی بشارت دی ہے جنت کی، وہ دو شرطیں لگائی ہیں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل. اور نیک عمل کیا؟ صرف نماز نہیں، پوری زندگی کا طرز عمل، تجارت میں دیانتداری ہو، ملازمت میں کام چوری نہ ہو، سیاست میں دھوکہ بازی نہ ہو، عدالت میں ظلم ناانصافی نہ ہو، رہنے سہنے میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اس پورے مجموعے کا نام دین اسلام ہے. باطنی اخلاق انسان کے ٹھیک ہو، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، حسد نہ ہو، جلسی نہ ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، یہ مجموعہ پورا دین اسلام، پورے دین کا نام ہے، مذہب نہیں ہے. تو ایک بات تو مجھے خاص طور سے یہ کہنی ہے کہ خاص طور سے دو چیزیں مسلمانوں نے دین سے خارج کر رکھی ہیں، تجارت کو اور سیاست کو اور معاشرت کو. تین چیزیں. سیاست میں آتے ہیں تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیا اس کے رسول کا حکم کیا ہے. تجارت میں آتے ہیں تو اس میں کم تولنا، کم ناپنا، دھوکہ بازی، وعدہ خلافی، جھوٹی قسمیں، سب کچھ ہوتا چلتا ہے. اس وقت جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی اس میں سے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تجارت کی طرف. وقت چونکہ مختصر ہے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. وَيْلٌ کے معنی آتے ہیں ہلاکت اور بربادی. دوسرے معنی اس کے اور ہیں. جہنم کی ایک وادی کا نام بھی وَيْلٌ ہے. وَيْل وہ اتنی گہری وادی ہے کہ جہنم کے اوپر کے کنارے سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہہ میں 40 سال بعد پہنچے گا، اتنی گہری وادی ہے. للمطففین، مطففین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں مگر ناپ میں کمی کر دیتے ہیں، تولنے میں، وزن میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، مطففین وہ ہیں. اور لام کے معنی واسطے. تو ویل للمطففین کے معنی ہے کہ ہلاکت اور بربادی ہے، یا جہنم کی وہ وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اتنا بڑا سخت گناہ ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نمازی اگر ہیں تو ان کو یہ گناہ نہیں ہوگا اور نمازی نہیں ہے تو گناہ ہوگا. نہیں، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حج بھی کرنے والے ہوں گے، سب کچھ کرنے والے ہوں گے، اگر یہ حرکت وہ کریں گے تو ان کے لیے تو یہ سزا مقرر ہے. الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، ان کی صفت بیان کی کہ جب لوگوں سے یہ ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو یستوفون، تو چاہتے ہیں کہ پورا پورا مل جائے. لیکن واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیکن جب اس کو وہ ناپ کر یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں. یہ جو صفت بیان کی اس کی وجہ مختلف مفسرین نے بیان کر کی ہے. ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے چیز پیسے دے کر پورا چیز لینا چاہے وہ تو کوئی عیب کی بات نہیں نا. عیب کی بات تو یہ کہ پورا نہ دے، لیکن اگر پورا پورا لے لے تو حلال ہے. قرآن نے اس کو بھی مذمت کے طور پر ذکر کیا جا کہ جب یہ دوسروں کو کیل یا وزن کر کے دیتے ہیں تو پورا پورا لینا چاہتے ہیں. اور جب کسی کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. تو پورا لینا تو گناہ کی بات نہیں, بری بات نہیں, ہاں دینے میں کمی کرنا بری بات ہے, لیکن پہلی بات کو قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ اس کی متعدد وجوہ ذکر کی ہیں مفسرین نے, لیکن جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے ایک بات وہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ بظاہر وہ بھی دوسرے دلائل کے خلاف نہیں معلوم ہوتی, اور وہ یہ کہ شاید یہ ایک حماقت کا بیان ہے ان لوگوں کی, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب معاشرے میں ناپ تول میں کمی کا رواج ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کوئی چیز پوری نہیں ملا کرتی. دودھ والا اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے, ایک کلو دودھ کے پیسے لیتا ہے, دودھ دیتا ہے آدھا کلو, آدھا کلو پانی ملاتا ہے, اس نے ایک رینٹ بچا لیا, وہ خوش ہے کہ میرے ایک رینٹ میں نے بچا لیا. لیکن جب وہ گوشت والے کے پاس جائے گا تو وہ بھی ڈنڈی مارے گا, اس سے وہ دو رینٹ لے لے گا. اور جب گوشت والا سبزی لینے کے پاس کی جائے گا تو وہ اس سے تین رینٹ لے لے گا, اور جب سبزی والا ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کی جیب کا سب سے پہلے آپریشن ہوگا, اور ڈاکٹر جب کیمسٹ کے پاس جائے گا تو وہ اس کا اپنی کرتب دکھائے گا, اور کیمسٹ جب کپڑے والے کے پاس جائے گا تو کپڑے والا اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائے گا. تو جب معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کا رواج ہو جاتا ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملا کرتا, جیبیں سب کی کٹتی ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لائن لگی ہوئی جیب کتروں کی, ہر ایک دوسرے کی جیب کاٹ رہا ہے, ہر ایک کی جیب میں سے نکل رہا ہے, ملک ہر ایک لیتا ہے جیب میں سے نکال کے دوسرا لے جاتا ہے, چور سب بن گئے, ملا کچھ نہیں. تو دنیا کی بھی بربادی, آخرت کی بھی بربادی. اور آج ہمارا حال تقریباً یہی ہو رہا ہے, اور اس کا ایک عذاب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں. آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو جہنم کے وہ وادی ہے. دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت میں مسلمان دوسری قوموں سے کتنے پیچھے ہیں, پوری دنیا میں دیکھ لیجیے, امت کو دیکھیے, جاپان تجارت میں کہاں پہنچا, انگلینڈ, امریکہ, جرمنی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اب چائنا پہنچ رہا ہے. امریکہ میں آپ جا کر دیکھیے, چائنا کی ہر امریکہ کی ہر دکان پر جتنا سامان چائنا کا ہے امریکہ کا نہیں ملتا, حالانکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ تجارت بے ایمانی کے ساتھ نہیں چلا کرتی, تجارت میں ترقی نہیں ہوا کرتی زیادہ عرصے تک. وقتی طور پر تو آدمی چوری کر کے دھوکہ بازی کر کے کما لیتا ہے, لیکن لمبے عرصے تک تجارت کو استحکام نہیں ہوا کرتا, ترقی نہیں ہوا کرتی جب تجارت میں کوئی جھوٹ, دغا بازی, وعدہ خلافی ہو اور گاہک کو اعتماد نہ ہو. تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ گاہک کو آپ کے اوپر اعتماد ہو. آج ہمارا اعتماد ختم ہو گیا, اور نتیجہ یہ ہے کہ دوسری قومیں ہم پر غالب آ گئی. آج کل جنگیں جو ہو رہی ہیں اور فتحیں جو ہو رہی ہیں وہ جنگ کے میدان جنگ میں نہیں ہوتی, وہ منڈیوں میں ہو رہی ہیں. فتح اور شکست, قوموں کی فتح اور شکست منڈیوں میں ہو رہی ہیں, بازاروں میں ہو رہی ہیں. جو قوم اکانومی میں آگے بڑھی ہوئی ہے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھی ہوئی ہے وہ اس وقت پوری دنیا پر قابض ہے, اور جو ان دونوں چیزوں میں پیچھے وہ اتنے ہی پیچھے ہے. مسلمان ان دونوں چیزوں میں پیچھے رہ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا انجام. قرآن نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا, ہمیں انہوں نے یہ سکھایا تھا, ہمیں وہ تعلیم دی تھی کہ اگر ہم اس کو اختیار کرتے تو ہم ٹیکنالوجی میں کہیں سے کہیں آگے ہوتے, اور تجارت کے اندر سب سے آگے ہم ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہوتے, لیکن ہم نے چھوڑ دیا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, اچھا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو حکم تاجروں کا ہے وہی حکم ملازمین اور مزدوروں کا ہے, کارکنوں کا ہے, جو تنخواہ لیتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, ڈیوٹی مقرر ہے مثلا 8 گھنٹے کی, اگر وہ ڈیوٹی میں کمی کرتے ہیں, پیسے پوری لیتے ہیں, تو وہ بھی اس تاجر کی طرح ہے جو پیسے پوری لیتا ہے, چیز کم دیتا ہے, ناپ تول میں کمی کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ملازم جو ہے یہ اس نے اپنا وقت اور محنت فروخت کی ہے کارخانے والے کے ہاتھ، دکان والے کے ہاتھ، اور تنخواہ جو اس کو ملتی ہے یہ اس کی قیمت ہے اس کی محنت کی اور وقت کی. تو جتنا وقت کی چوری کرے گا، یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس میں سے 1 گھنٹہ اس نے چوری کر لیا، بیٹھ کے سو گیا، یا گپ شپ لڑا لی، یا اخبار پڑھنے لگا، یا بیکار ٹیلی فون کر رہا ہے، دوسروں سے باتیں کر رہا ہے، وقت کام موجود ہے نہیں کر رہا، کام چوری کر رہا ہے. 1 گھنٹے کی اگر چوری کر لی، اس کے مقابلے میں جو اس کو پیسے ملے 1 گھنٹے کے، یہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے سور کا گوشت حرام ہے. اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو متففین کا ہے، کیونکہ یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. یہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معروف القرآن میں بیان فرمایا. اور آج ہمارے ہاں یہی ہو گیا، کام چوری اور حرام خوری ہمارا رواج ہو گیا، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، اس کا عذاب امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very briefly to give a gist of the advices that Hazrat gave us. Initially he commends by saying that I now at this moment sit and think back 49 years ago when I came for the first time with my late father Hazrat Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi to Durban. And at that time in the entire South Africa there were 4 ulama only. Now alhamdulillah we find that deen has gone so far ahead from that point in time. We find there are madaris, there are darul ulums, there are makatib, the work of tabligh is taking place, and all this is happening. Alhamdulillah, this is a great favor of Allah tabaraka wa ta'ala. Nevertheless, he says, today I want to discuss an ailment that has engulfed the ummah throughout the world. This is not something that is specific to any one place, but all over the place we find that this is something common. This ailment is that today we have regarded Islam as just some religion. Whereas we find that nowhere in the Quran Kareem Islam has been described as a religion, or Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has described it as a religion. Rather, it has been described as deen. Inna deen inda Allahi al-Islam, al-yawma akmaltu lakum deenakum. And the difference between a religion and a deen, religion, it just merely has some little, a few beliefs, some acts of worship, perhaps some acts of akhlaq and character. But deen is a complete way of life. It includes every facet of life. It includes how the person must conduct his business, how must he live with his family, how must he conduct his political life, and every aspect of life is included in deen. We find that unfortunately today what has become the situation is that we have now restricted our deen to also just merely performing our salah and fulfilling certain aspects of deen only, and other aspects of deen we have divorced from our lives. We have regarded business to be not part of deen, political life not to be part of deen, and therefore we find that we have this great problem that we are suffering from. Today a person feels that namaz is for Allah tabaraka wa ta'ala, but business is for his stomach. Hajj is for Allah tabaraka wa ta'ala, but in trading and commerce, this is for his own pocket. Whereas everything has to be for Allah tabaraka wa ta'ala. And what this simply means is that we may enjoy all the ni'mats of Allah Ta'ala, use whatever bounties Allah Ta'ala has blessed us with, but we do it within the confines of the Shariat. And we make shukr and are grateful to Allah Ta'ala for His ni'mats. We find that this is the beauty of Islam, that it hasn't encouraged us to forsake the dunya, but rather it has encouraged us to live our life in the way that Allah Ta'ala has commanded us in every facet of life, whether it be how to conduct our marriages, whether it be how to conduct our business, and whether it be how to conduct our other aspects of life. The problem that we find nowadays is that we have gone far away from these things. In this regard, one hadith, it is mentioned that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was once informed about a woman who was excessively performing nafil ibadat. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam found out, asked them about her, that she is performing a lot of nafil ibadat, fasting the whole day, the night spent in ibadat. How is her relationship with her neighbors? She said, no, she troubles her neighbors. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, she is in Jahannam. And another woman wasn't involved in any extra nafil ibadat. She was fulfilling just the basics of deen. But Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was informed that her neighbors were very happy with the way she treated them and how she dealt with them. She said, she is in Jannat. So we find that this is the thing that deen has taught us, that it is an all-encompassing way of life. Everything is included here. And in this regard, we find that this ayat of the Quran Sharif, it brings about a very important lesson for us. Before that, Hazrat mentioned also one thing, that we find that wherever in the Quran we have been given or told about the glad tidings of Jannah, it is on two things, on Iman and Amal Salihah, on righteous actions. A person merely feels he has Iman and is doing a few things of Deen, and other aspects of Deen he has forgotten, then this is a deception that he will now just get a direct ticket to Jannah. Together with having our Ibadat in place, a person must also have his business in accordance to Sharia, he must have his social life in accordance to Sharia, he must not have takabbur and pride within him, he must be free from jealousy, he must be giving preference to others. This is the aspect of Deen that we have to apply in our lives. Coming to the ayat of the Quran Sharif that was recited, which is a very important lesson for us, Allah tabaraka wa ta'ala says, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Wail means destruction. And another meaning of wail is a valley in Jahannam, such a deep valley, that if a stone had to be thrown from its top, then it will take 40 years for it to reach its depths. This valley of Jahannam or destruction in itself is for who? Lilmutaffifin, those who cheat in weight and measure. When they give somebody something by weight or by measure, they give the person less, they cheat in this weight and measure. Allah tabaraka wa ta'ala is saying that this destruction or this valley of Jahannam is for such people. And here Allah ta'ala doesn't say that if the person was a namazi together with that, then he won't be given this punishment, or he performed many nafil hajj, he won't get this punishment. Despite all these righteous actions, if he was involved in this kind of cheating in weight and measure, then such a person will receive this kind of punishment. And what is the quality of these people? الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. That when they receive things in weight and measure, they want to take everything completely. They don't want to leave 1 gram or 1 centimeter. But when they give by means of weight and measure, then they want to cheat. The question that comes here is that the first thing, that when they want to take what they want to receive fully, then this is no sin. There's no problem with ensuring that a person has received his full rights. This is no problem. The problem is, and the sin is, to give by cheating the person. But why has the first part also been mentioned in a manner of rebuking these people? There are various reasons that the Mufassirin have given, but one reason Hazrat says came to my mind is that this is something which is explaining these people's foolishness and stupidity. That a person thinks that I will cheat others, but I will make sure I get fully whatever I have to receive. Whereas the reality is that when cheating becomes common in the society, then nobody receives anything fully. The person who gave something by cheating, the person who was selling milk, he put half the milk and half water and he felt that he saved a rand. But when he will go to buy some other commodity, he will go to buy meat, for example, that person will cheat him of 2 rands. And the meat person will go to buy some groceries, etc., that person will cheat him for 3 rands. And in this manner, the whole society, when it becomes cheating becomes the norm, nobody benefits. And a person feels that he saved something, but somebody else stole it out of him. It seems like there's a whole line of pickpockets standing. One person is waiting to pickpocket the next. And in the end, the person, everybody has lost the dunya, they have lost the akhirat as well. So the thing to learn is that deen encompasses every facet of our life. When we are in the masjid performing our salah, we are also Muslims. When it comes to the time of our business day, we don't become Jews. They also we remain Muslims. When it comes to our political life, we don't become Christians. They also we become remain Muslims. In every aspect of life, we remain Muslims. And had we maintained that way of life that Allah tabaraka wa ta'ala had given us, what Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us, we find that today we wouldn't have been behind the other nations of the world. Rather, we would have been ahead in every field, whether it was the field of economics or technology or anything. But because we gave up that way of life, that clean way of life, where people can trust us, we find that we have become left far behind. Therefore, the important thing for us to learn is that we bring the complete deen in our lives and not just certain aspects of deen. Then we find Allah Ta'ala will give us the total success. Allah Ta'ala.